इंशाअल्लाह इख्तिताम में सवालात का एक सेशन रखेंगे। जो जो भी ब्रादरान को आपको सवालात हैं मरकज से, डिवीजन से, सूबे से, आप ब्रादरान यहाँ कर सकते हैं। बिला ताखीर में गुजारिश करूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना अमीन शहीदी साहब से कि वह ब्रादरान से खिताब के लिए तशरीफ़ लाएँ। बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलावात।
من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد الصلاة والسلام على جميع على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صلوات بجيه بر محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد یہ ایت ہم ہمیشہ سنتے بھی ہیں اور خصوصا تنظیمی نشستوں میں اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اس کے ترجمے کو بیان بھی کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ صرف ترجمہ اور اس آیت کو بیان کر دینے سے کیا ہماری زندگی تبدیل ہوگی یا پھر ہمیں تبدیلی کے لیے کسی لاعمل اور کسی عزم کی ضرورت ہے۔ قرآن کی یہ آیت جب ہم سے کہتی ہے کہ قوموں کو تبدیل ہونے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے اور خدا خود کبھی بھی نہیں تبدیل کرتا جب تک قومیں خود اپنے مقدرات اور اپنی قسمت کے فیصلے خود کرنے کے لیے اٹھ کھڑے نہ ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا نے نہ پہلے کبھی قوموں کی حالت کو تبدیل کیا ہے اور نہ اس کے بعد وہ کرے گا، کب تک؟ جب تک قومیں اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے خود نہ نکلیں۔ یہ جو تبدیلی ہے، جہاں پر یہ قوموں کی ضرورت ہے وہیں پر افراد کی بھی ضرورت ہے۔ جہاں پر قوموں کو تبدیل کرنے کے لیے قومی مومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، قومی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ قومیں افراد سے تشکیل پاتی ہیں، اس تبدیلی کا آغاز افراد سے ہونا چاہیے۔ افراد سے تبدیلی کا آغاز کیسے ہوگا؟ جب انسان متوجہ ہو کہ جو میں ہوں وہ مجھے نہیں ہونا چاہیے اور جو مجھے ہونا چاہیے اس کی طرف مجھے سفر کرنا ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہوگا تو تب تبدیلی کا آغاز ہوگا۔ جب تک انسان کو بھوک نہ لگے وہ کیسے کھانے کی تلاش میں جا سکتا ہے؟ جب تک اس کو پیاس نہ لگے وہ کیسے پانی تلاش کر سکتا ہے؟ بھوک لگے گی تو بھوک کا احساس اسے مجبور کرے گا کہ مجھے پانی یا کھانے کو تلاش کرنا ہے اور اس تک پہنچنا ہے۔ تبدیلی کی ضرورت کا احساس جب تک کسی قوم کو نہ ہو اور اس سے پہلے کسی قوم کے افراد کو نہ ہو، اس وقت تک تبدیلی کے لیے قدم اٹھایا نہیں جا سکتا۔ لہذا پہلا مرحلہ شناخت اور احساس کا ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان انبیاء کی بعثت کا مقصد انسان کو تبدیل کرنا تھا. انسان کے نیچر میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو بنیاد بنا کر بڑی آسانی کے ساتھ ان کے اندر تغیر اور تبدل پیدا کیا جا سکتا ہے، ایجاد کیا جا سکتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے یہاں پر جو سچائی کو ناپسند کرتا ہو، ہم میں سے یہاں پر کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو جھوٹ کو پسند کرتا ہو، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ظلم کی تعریف کرے اور عدل کی مذمت کرے. کیوں ہے؟ کیا کسی نے ہمیں پڑھایا ہے؟ کیا کسی نے ہمیں بتایا ہے اور اس کے کہنے پر ہم یہ بات کرتے ہیں؟ یا ہماری فطرت میں کچھ چیزیں موجود ہیں؟ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سچائی سے محبت کرے، فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کمال سے محبت کرے، فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بلندیوں سے محبت کرے، فطرت انسانی کہتی ہے کہ غیرت سے محبت ہونی چاہیے، فطرت انسانی کہتی ہے کہ شجاعت سے محبت ہونی چاہیے، فطرت انسانی کہتی ہے کہ عزت نفس کا احترام ہر شخص کا حق ہے، فطرت انسانی کہتی ہے کہ ذلت سے ہر انسان کو بھاگنا چاہیے اور ذلت ناپسندیدہ عمل ہے اور چیز ہے، فطرت انسانی کہتی ہے کہ کسی کی تذلیل، کسی کی بے حرمتی، کسی کی عزت پر ہاتھ اٹھانا، کسی کی بے احترامی کرنا، کسی کی کردار کشی کرنا، کسی پر الزامات لگانا، کسی کے خلاف بولنا، یہ ساری کی ساری چیزیں فطرت انسانی کے خلاف ہیں. ظلم کرنا فطرت انسانی کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء جب آئے، نہج البلاغہ کے بقول مولا امیر نے فرمایا کہ بعث فیہم الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی نے امتوں کے درمیان، قوموں کے درمیان انبیاء کو مبعوث فرمایا، لِتُصِيرُ بِهِمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، تاکہ ان کے ذریعے سے اس امت یا ان قوموں کی عقلوں کے اندر پوشیدہ دفینوں اور خزانوں کو دوبارہ اجاگر کر کے انہیں بتایا جا سکے کہ تم کتنی قیمتی متاع کے مالک ہو. یعنی ہم فطری طور پر کچھ سرمایہ رکھتے ہیں، اسی سرمایے کو زیادہ سے زیادہ پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کرنا اسلام کی ذمہ داری ہے، دین کی ذمہ داری ہے. اس فطرت کی طرف انسان کو واپس بلانا دین اپنے ذمہ لیتا ہے. انبیاء اسی لیے آئے ہیں. آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمارے یہاں پر بیٹھنے کا مقصد کیا؟ ایکٹیویٹی پیدا کرنا ہے یا پھر تبدیلی پیدا کرنا ہے؟ ایکٹیویٹی ہر ایک کرتا ہے، تبدیلی ہر ایک کی قسمت میں، ہر ایک کی توفیق میں شامل نہیں ہوتی. امام خمینی تبدیلی لے کر آئے، باقی دنیا میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جو تبدیلی ہوتی ہے اس سے انسان کی فکر بدلتی ہے، تبدیلی اس کو کہتے ہیں. تبدیلی کے نتیجے میں انسان کا بیہیویئر بدلتا ہے، سوچ کا انداز بدلتا ہے. امام خمینی نے ایک چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور انبیاء بھی اسی پر زور دیتے رہے ہیں. آپ دیکھیے، جب نبی کریم مبعوث برسالت ہوئے 41 سال کی عمر میں انہوں نے اعلان کیا، تو 41 سال انہوں نے کیسے گزارے؟ جو ان کے ماضی کے 41 سال تھے وہ مستقبل کے 20-22 سالوں کے لیے مقدمہ تھا. انہوں نے ان 41 سالوں میں ایک ایسی شخصیت کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتگو سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے کلام سے، اپنی پاکیزگی سے، اپنی نورانیت سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی، اپنا مقام بنا لیا. یعنی وہ جو 41 سال تھے وہ تربیت کے سال ہیں، بتانے کے سال ہیں کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے مشن کو، اللہ کے ہدف کو، دین کے مقصد کو لے کر اگر کوئی اٹھتا ہے تو اس کی زندگی کا ماضی کس طرح کا ہونا چاہیے. ہم یہاں پر انبیاء کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے جمع ہوتے ہیں. اگر کوئی یہ نہیں سمجھتا تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اگر مجلس وحدت مسلمین تشکیل پائی ہے تو اس کا مقصد ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہرگز نہیں ہے. اگر آپ لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں تو اس تشریف فرما ہونے کا فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کیا یہ کہ چلو جوانوں کو فارغ بیٹھے ہوئے تھے ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا جائے تاکہ وہ کچھ ایکٹیویٹیز کر لیں؟ اگر لاکھ ہسپتالیں بنیں، اگر ہزاروں مریضوں کا علاج ہو، اگر ہزاروں اسکول بنائے جائیں، لیکن ان تمام خیر کے کاموں میں اللہ موجود نہ ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انسان اور اس معاشرے کے تکامل کا ذریعہ بن سکتے ہیں یا نہیں؟ یقینی طور پر نہیں بن سکتے، چونکہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے. جب ایمان باللہ موجود ہو، روح انسانی ایمان باللہ کے سرمایے سے معطر اور نورانی ہو، اس کے بعد جب انسان کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کام کی بنیاد اللہ کی پسند اور ناپسند ہوتی ہے، اور جب اللہ کی پسند اور ناپسند کسی کام کی بنیاد بن جائے تو پھر آپ اللہ سے اجر کی توقع رکھتے ہیں. جب آپ نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہی نہ ہو تو اجر کا مطلب کیا ہے؟ جب میں نے کوئی کام اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہی نہ ہو تو پھر میں کس چیز کا اجر اس سے مانگنے کا حق رکھتا ہوں؟ کوئی نہیں میرے پاس حق. لہذا جو تبدیلی ہے اس کا آغاز انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے. اپنی ذات سے کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ اجتماعی زندگی میں قدم رکھتے ہیں. اجتماعی زندگی ایسی زندگی ہے جہاں پر ہر لمحے ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہر لمحے افکار کا ٹکراؤ، عمل کا ٹکراؤ، بیہیویئر کا ٹکراؤ، مزاجوں کا ٹکراؤ، اور خصوصاً جب دین کے لبادے میں، دین کی آغوش میں کوئی کام ہو رہا ہو تو وہاں پر یہ ٹکراؤ زیادہ ہو جاتا ہے. ایک تربیت یافتہ انسان وہ ہوتا ہے جب جس کو اگر اس طرح کی فضا کا سامنا کرنا پڑے تو وہ حلال اور حرام میں تمیز ضرور رکھے، جائز اور ناجائز میں تمیز ضرور رکھے، مستحب اور مکروہ میں تمیز ضرور رکھے. یہ ایام تزکیے کے ایام ہیں، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے. رجب اور شعبان میں انسان اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے تزکیے نفس کے ذریعے سے تاکہ رمضان المبارک میں داخل ہو سکے. یہ ایام ہمارے تزکیے کے ایام ہیں، پاکیزگی کو اپنانے کے ایام ہیں، روح کو معطر کرنے کے ایام ہیں، نورانیت کے کسب کرنے کے ایام ہیں. اپنی روح کو، اپنی فکر کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے اعضاء و جوارح کو نورانی بنا کر عالم رمضان میں داخل ہونے کے ایام ہیں. لہذا اگر ہم متوجہ ہوں گے تو ہم نورانی ہو کر داخل ہوں گے، اور اگر ہم متوجہ نہیں ہوں گے تو جس طرح سے ہیں اسی طرح سے داخل ہوں گے، اسی طرح سے نکلیں گے. نہ رمضان ہمارا کچھ بگاڑ پائے گا، نہ شعبان ہمارا کچھ بگاڑ پائے گا. ہماری یہ نشستیں، ان کا جو بنیادی مقصد ہونا چاہیے وہ ہے تربیت، وہ ہے فکر کی بھی تربیت اور دل کی بھی تربیت. دل، القلب حرم اللہ، دل اللہ کا حرم ہوتا ہے. لا تسکن فیہ غیر اللہ، دل اللہ کا حرم ہے، اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں غیر اللہ کو جگہ نہ دو، رسول اللہ نے فرمایا، اور ہے بھی حدیث قدسی. دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اگر ابلیس آ جائے تو پھر اللہ باقی نہیں رہتا. ایک برتن ہے، گلاس ہے، شفاف ہے، اس شفاف گلاس میں اگر سوئی کے نوک کے برابر آپ خون ڈال دیں، سوئی کے نوک کے برابر، اور اس کے اوپر آب زمزم ڈالیں جو کائنات میں سب سے مقدس پانی ہے نا، اگر آب زمزم اس گلاس میں ڈالیں گے آپ تو کیا وہ گلاس اپنی شفافیت کے باوجود پاکیزہ رہے گا؟ یہ آب زمزم پاکیزہ رہے گا؟ جب تک دل پاکیزہ نہ ہو، چاہے اس دل میں کچھ بھی آپ انڈیلیں، وہ دل پاکیزہ نہیں ہو سکتا جب نجاست موجود ہو. اور ہماری سب سے پہلی ذمہ داری، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ نوجوان ہیں اور نوجوانوں کے دل زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں. جب ہماری عمر کو پہنچتے ہیں، 46 سال، 47 سال، 48 سال، 50 سال، تو اس عمر میں پھر آلودگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو یہ جو آپ کی عمر ہے بالعموم، جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عمر واقعی پاکیزگی کی عمر ہے. ہم نے چونکہ یہ عمر گزاری ہے اور دیکھا ہے کہ اس عمر میں جو انسان کو اللہ سعادتوں سے نوازتا ہے، وہ ہماری عمر میں جا کے وہ سعادتیں سلب ہو جاتی ہیں. لیکن اگر یہیں سے، اس عمر ہی سے پاکیزگی کی راہ اپنائی جائے، غیبتوں سے اجتناب کیا جائے، تہمتوں سے اجتناب کیا جائے، زبان کو، نگاہوں کو، کانوں کو، دل کو حرام سے روکا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو پاکیت ہے، یہ جو روحانیت ہے، یہ جو معنویت ہے، یہ انسان کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے، اور تبدیلی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ لہذا پہلا جو عنوان ہے میرا، جس پر میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے تھوڑی بہت گفتگو کروں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سب سے پہلے تبدیلی لائیں۔ اگر میں اپنے اندر کی خواہشات کو شکست نہ دے سکوں، اپنے اندر کے جذبات کو شکست نہ دے سکوں، اپنے اندر ابلنے والے آرزوں کو، ان آرزوں کو، ان خواہشات کو، ان امنگوں کو کنٹرول کر کے، قربانی دے کر کسی بڑے مقصد کی طرف حرکت نہ کر سکوں، تو میں کیسے معاشرے میں کوئی بڑی تبدیلی لانے کی امید رکھ سکتا ہوں؟ ممکن نہیں ہے۔ لہذا اس کا آغاز اپنے آپ سے کیجیے۔ دوسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عنایت کی ہے کہ ہمیں مکتب اہل البیت، اور خصوصی طور پر علی سے محبت کرنے والے گھرانوں میں پیدا کیا ہے، اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، اگر یہ کوئی عنایت ہے تو اس ذات کی طرف سے ہے۔ یہاں پر میں ایک حدیث بیان کروں گا آپ کی خدمت میں۔ مولا امیر نے فرمایا، صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، اسی حدیث کو کچھ اور الفاظ میں، کسی اور انداز میں بیان کیا، میں اس کی روح بیان کرتا ہوں۔ فرمایا، مولا امیر نے فرمایا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء محبتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مٹی میں سے خلق کیا ہے، ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، یہاں پر دو طرح کی تفسیریں ہوئی ہیں، دو طرح کے ترجمے ہوئے ہیں، کہ ہماری فطرت میں سے خلق کیا ہے یا ہماری مٹی میں سے خلق کیا ہے، دونوں طرح کی مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی ہم ہی ہیں اور ہم میں سے ہی ہیں۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے ہمارے شیعہ خلق کیے گئے ہیں۔ وعجنوا بماء محبتنا، اور جب ہماری بچی ہوئی مٹی کو گوندا جا رہا تھا تو اس بچی ہوئی مٹی میں جو پانی ملایا گیا وہ پانی ہماری محبت کا پانی تھا۔ عجنوا بماء محبتنا، ہماری محبت کے پانی کو ملا کے جو آٹا گوندا گیا اس سے ہمارے شیعہ خلق ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ آل محمد کے وجود کا حصہ ہیں۔ اب یہاں پر جب آپ اگلی روایات کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آل محمد کو اگر کوئی غم ہوتا ہے تو شیعوں کے دکھ پر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے تو شیعوں کی خوشی پر ہوتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں تو شیعوں کی خوشی پر، دکھی ہوتے ہیں تو شیعوں کے دکھ پر، یعنی اپنے پیروکاروں کے۔ اب سوال یہ ہے کہ شیعہ کون ہے؟ کیا وہی جو علی ولی اللہ کہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص علی ولی اللہ کہے اور وہ شیعہ بھی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ علی ولی اللہ کا لفظ نہ کہے اور وہ شیعہ نہ ہو۔ شیعیت کا مطلب اہل البیت کی تعلیمات اور ان کی روح سے متصل ہونا ہے، ان کی روح سے متصل۔ اور ان کی روح سے متصل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی ان کی زندگی کا عکس نظر آئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شفاعت کا جو تصور مکتب اسلام میں موجود ہے، قرآن میں اس کی مختلف آیات موجود ہیں، شفاعت کا تصور ہے کیا؟ جب شفاعت کی تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے ذم الشیء الی مثلہ، ایک چیز کو اس کے مشابہ ایک اور چیز کے ساتھ جوڑ کر کھڑا کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ اس کا مطلب ہے شفیع، شفاعت کرنے والے اور شفاعت پانے والے کے درمیان سنخیت اور مشابہت کا ہونا ضروری ہے۔ شفاعت جب تک مشابہت نہ ہو یہ شفاعت کا عمل انجام نہیں پاتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ہم عام طور پر جو شیعہ معاشرے میں ایک بیماری ہے کہ بھئی شیعہ ہیں آپ، علی کے مولائی ہیں، کافی ہے، اب آپ سیدھے جنت چلے گئے۔ نہیں بھئی، ایسا نہیں ہے۔ اہل البیت کے مکتب میں اور ان کی تعلیمات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی انحراف نہیں ہے، وہاں پر بھی آخر مدارج ہیں، مراحل ہیں، ان مراحل سے، ان مدارس سے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان امتحانات سے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود یہ شفاعت کا تصور بتاتا ہے کہ شفاعت پانے والے لوگ کون ہوتے ہیں، شفیع اور شفاعت پانے والے کے درمیان مشابہت۔ مشابہت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دو ایک طرح کے لوگ یا دو ایک طرح کی چیزیں جن میں فرق تھوڑا بہت ہو، مشابہت ان میں شرط اول ہے۔ تو جب تک ایک علی کا موالی، علی کا ماننے والا، اہل البیت کا پیروکار، اہل البیت کی سیرت و سنت کا عکس نظر نہ آئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شفاعت نصیب ہو سکتی ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ وہ کمیوں کو پورا کرتے ہیں، نہیں ہے کہ وہ زیرو کو سو بنا دیں۔ ہماری طرف سے وہ جڑیں موجود ہونی چاہیے جن پر درخت قائم ہو۔ لہذا اپنے آپ کو اس نظام میں، اس سانچے میں ڈھالنا جو اہل البیت سے مشابہت کی راہ میں ضروری ہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا فریضہ بالعموم مساجد اور اس طرح کی تنظیمیں ادا کرتی ہیں یا پھر علماء کرام ادا کرتے ہیں۔ یہ جو ہماری نشستیں ہیں، ان کا ایک بنیادی مقصد ہمارے اندر کی یہ چینجنگ ہے، جس کے ذریعے سے ہم اس مقام پر پہنچ سکیں کہ اہل البیت علیہم السلام ہمیں اپنا سکیں اور کہہ سکیں فخر کے ساتھ کہ یہ ہمارا شیعہ ہے۔ ہمیں اس مقام تک پہنچنا ہے، اور اگر ہم اس مقام تک پہنچے تو یقینی طور پر اس کے اثرات معاشرے میں بھی نظر آئیں گے۔ بہت سارے علاقوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض ہمارے جوان اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ ان کی پاکیزگی کو دیکھ کر حتیٰ مخالف فرقوں کے لوگ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ آل علی اور علی کی اولاد میں سے ہیں۔ کیوں؟ نظر آتا ہے کردار میں۔ وہ جو آپ نے معروف حدیث سنی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کونوا لنا، فرمایا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنو۔ تو زینت کا باعث کیا ہوتا ہے؟ ایک اور جگہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص گزرنے لگے تو لوگ اگر دیکھیں تو کہیں کہ دیکھو وہ صادق آل محمد کا شیعہ جا رہا ہے۔ یعنی تمہارا کردار، تمہاری گفتار، تمہارا عمل یہ بتائے کہ تمہارے اندر اگر کوئی روح ہے تو وہ روح اہل البیت کی ہے۔ یہ ایام پاکیزگی کے ایام ہیں، یہ ایام دعا کے ایام ہیں، یہ ایام مناجاتوں کے ایام ہیں۔ جب کبھی آپ کو موقع ملتا ہے، تین چیزوں کی طرف میں اشارہ کر کے پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، زیادہ ٹائم آپ کا میں کوشش کروں گا نہ لوں۔ دیکھیے، ایک ہے زیارت عاشورہ، دوسری ہے زیارت جامعہ، تیسری چیز ہے زیارت امین اللہ۔ یہ تین زیارتیں ہیں۔ زیارت عاشورہ عاشور کی اس انسان ساز بنیادوں سے اپنے آپ کو متصل رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ زیارت جامعہ اہل البیت کے مقام اور مرتبے کے اعتراف اور فہم کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ زیارت امین اللہ۔ بہت سارے بزرگ علماء، مجتہدین، مراجع اور عرفاء جب حضرت صاحب الامر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کی طرف سے جس چیز کی تاکید کی گئی وہ یہی تھی کہ ان تین چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، زیارت عاشورہ، زیارت امین اللہ، اور تیسری چیز زیارت جامعہ کبیرہ۔ اگر ہم روٹین بنا لیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں، یقین جانیے جب ہم غور کر کے پڑھیں گے، غور کر کے پڑھیں گے، اپنی روح کو اس سے آشنا کریں گے، اپنی فکر کو اس سے آشنا کریں گے، اپنی زبانوں کو ان کلمات سے آشنا کریں گے، تو یقین جانیے زبان بھی نورانی ہوگی، کان بھی نورانی ہوں گے، آنکھیں بھی نورانی ہوں گی، دل بھی نورانی ہوگا۔ اور اس نورانیت کے ساتھ جب ہم معاشرے میں قدم رکھیں گے تو ہمارے عمل اور ہمارے بیہیویئر سے ہی معاشرے کے اندر تبدیلی کا آغاز ہوگا۔ اس لیے میں یہ تاکید سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ جائیے گھر، جب آپ گھر جائیں مفاتیح اٹھائیے، ان تینوں چیزوں کو کھولیے اور ذرا غور کے ساتھ ایک دفعہ پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ زیارت جامعہ آپ کے اندر عشق اہل البیت کو کس طرح سے زندہ کرتی ہے، اور زیارت عاشورہ آپ کو فکری طور پر کربلا سے کس طرح سے جوڑتی ہے۔ یہ ہماری عملی زندگی میں انتہائی اہم چیزیں ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ مجھے کہا گیا تھا کہ میں حالات حاضرہ کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں، پاکستان کی جو صورتحال ہے، فرقواریت، قوم پرستی، لسانیت، اغیار کی کوششیں، امریکیوں کی جدوجہد، مغربی دنیا کے پنجے، اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا اقتصادی نظام پوری طرح سے امریکیوں کے پنجے میں جکڑا ہوا ہے، پوری طرح سے۔ آپ حتیٰ جب آپ ملک کی ترقی کے لیے کسی ایک صنعت میں سرمایہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ اتنے قادر ہیں کہ آپ کو وہاں پر سرمایہ لگانے نہ دیں اور آپ سے کہیں کہ ورنہ ہم آپ کو امداد نہیں دیں گے، مجبوراً آپ صرف قرضے پر گزارا چلائیں گے اور رینٹل پاورز لیں گے کرائے کی بنیاد پر، اور اپنا پاور ہاؤس اور اپنا ڈیم اور اپنی جو آپ کی معیشت کی بنیادیں ہوتی ہیں ان کو مضبوط کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ یعنی ہمارا پورا اقتصاد ان کے ہاتھ میں، ہمارا دفاع پوری طرح سے ان کے ہاتھ میں۔ یہ جو ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے ہوا ہے؟ شور مچانا اپنی جگہ، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اور اتنا بڑا آپریشن ہو اور تمام کا تمام نظام پاکستان کا جیم ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے بہرحال بہت سارے اسرار اور رموز پوشیدہ ہیں۔ یہی جو آپ کے کراچی میں پی این ایس پر جو حملہ ہوا اور جس طرح سے پاکستان کے دفاعی اساسوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، کیوں؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایز اے پاکستانی اس ملک کے ایک شہری کی حیثیت سے ہمارے کچھ حقوق اور ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں یا نہیں بنتی ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو ایک پاکستانی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو چاہے کارگل کے میدان میں کوئی واقعہ پیش آئے یا ٹھٹھے میں، ہم اس ذمہ داری کے تحت اپنی زبان کھولنے اور بولنے کا حق بھی رکھتے ہیں اور اصلاح احوال ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ یہ انفرادی حیثیت کی بات کر رہا ہوں، لیکن جب ہم اپنی اجتماعی حیثیت میں دیکھتے ہیں تو ہم ایز اے شیعہ، ایز اے مکتب اہل البیت کے پیروکار، اس ملک کے بنانے والوں میں جو سب سے بڑا فیکٹر انوالو رہا وہ مکتب تشیع رہا۔ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں، خود قائد اعظم کیا تھے؟ شیعہ تھے۔ رائے صاحب محمود آباد کیا تھے؟ شیعہ تھے۔ آج لوگ اگر کہیں کہ نہیں بھائی قائد اعظم سنی تھے، یہ ایک الگ وہ ہے، لیکن بہرحال خود میرے پاس وہ دستاویزات موجود ہیں جس میں قائد اعظم کے نکاح پر آیت اللہ العظمیٰ ابو الحسن اصفہانی کے نمائندے آیت اللہ شریعت کے سائن موجود ہیں کہ نکاح میں نے پڑھا ہے۔ یہ خود ایک بولتا ثبوت ہے، اور یہ اس کو منسٹری آف ڈیفنس نے شائع کیا ہے۔ یعنی ہم فخر کے ساتھ سربلند کر کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو بنانے والا شیعہ تھا۔ اب اگر پاکستان کو بنانے والا شیعہ تھا تو یقین جانیے بچانے والا بھی شیعہ ہی ہوگا، بچانے والا بھی شیعہ ہی ہوگا۔ آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ جن آستین کے سانپوں کو ہمارے اداروں نے پالا وہ ایک خاص مکتب فکر اور ایک خاص آئیڈیالوجی کے حامل لوگ تھے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اور یقیناً آپ نے بھی اس پر غور کیا ہوگا کہ گزشتہ ان 20 سالوں میں ضیاء الحق کے دور سے لے کر اب تک، مشرف کے دور کے وسط تک، جب تک 9/11 کا واقعہ نہیں ہوا، پاکستان لشکرستان بنا، پاکستان میں طالبان کو پوری طرح سے پیدا کیا گیا، ان کو پروان چڑھایا گیا، یہ جو جہادی کلچر کو فروغ دیا گیا، یہ کیوں ایک خاص مکتب فکر میں ہوا، کسی اور مکتب فکر میں کیوں نہیں ہوا؟ جہادیوں میں شیعہ آپ کو کیوں نہیں نظر آئے؟ جہادیوں میں بریلوی آپ کو کیوں نہیں نظر آئے، صرف اہل حدیث یا پھر دیوبندی کیوں نظر آئے؟ ایک وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے، اور اس وجہ کا تعلق آپ کی آئیڈیالوجی سے ہے، آپ کی نظریاتی اساس سے ہے، آپ کی بنیادوں سے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مکتب تشیع، جس کو ہم مکتب اہل البیت کہتے ہیں، اس کی بنیاد عدل پر استوار ہے. اس کی بنیاد عدل پر استوار ہے، اور عدل کو اس مکتب نے اپنے اصول دین میں شامل کر رکھا ہے. جس مکتب میں عدل اصول دین پر، عدل کو اصول دین قرار دیا جائے اور اس پر دین قائم ہو، اس مکتب کے لوگوں کو مکتب کبھی بھی آنکھ بند کر کے کسی مقدس ہدف کی خاطر بے گناہ کے قتل کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا. توجہ ہے آپ کی؟ ہمارا جو مکتب ہے اس کا یہ امتیاز ہے، اس کا یہ امتیاز ہے، اور طول تاریخ میں یہ رہا ہے کہ ہمارے مکتب میں کسی بے گناہ کو مارنا ہمارے مکتب کی آئیڈیالوجی میں شامل نہیں ہے. جرم کی سزا اتنی ہی ہونی چاہیے جتنا جرم ہے، اور ہمارے مکتب میں چونکہ عدل بنیاد ہے، اس لیے یہاں پر آپ کودتا کے ذریعے سے تختہ الٹ کر، حکومت، جمہوری حکومتوں کا خاتمہ کر کے آپ حکومت کرنے کا خواب نہیں دیکھ سکتے. آپ اس کی عملی مثال دیکھیے. مولا امیر کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا امیر کا حق تھا خلافت، حکومت ان کا حق تھا، اس لیے کہ کائنات میں ان سے بہتر حکمران کوئی ہو نہیں سکتا تھا، لیکن ان سے چھینا گیا. اب جب چھینا گیا تو کیا اس حق کے لیے انہوں نے اسلحہ ہاتھوں میں لیا؟ نہیں لیا. جب تک خود لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا نہ ہو، خود لوگوں کو ضرورت کا احساس نہ ہو کہ اب اگر ہم نے مولا امیر کی طرف رخ نہیں کیا تو سب کچھ ڈوب جائے گا. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیے، اس کے بعد بھی جب حکومت قائم ہوئی ہے تو اس حکومت میں جن چیزوں کو سب سے زیادہ مولا امیر نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز ظلم کا خاتمہ ہے، سب سے بڑی چیز. اور ظلم چھوٹا بھی ظلم ہے اور بڑا بھی ظلم ہے. ظلم میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا. بڑا ظلم ہے تو زیادہ بڑا جرم ہے، چھوٹا ظلم ہے تو کم جرم ہے، لیکن جرم چھوٹا بھی ہے اور بڑا بھی ہے. آپ دیکھیے، جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بستر شہادت پر تشریف فرما ہے تو وہاں پر امام حسن اور امام حسین کو قریب بلا کر جو وصیت کرتے ہیں، نہج البلاغہ میں 23 وصیتیں ہیں، ان 23 وصیتوں میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے، ایک وصیت کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. میرے بیٹو، یاد رکھو کہ ہمیشہ زندگی میں ظالم کے دشمن بنے رہو اور مظلوم کے حامی بنے رہو. سوال یہ ہے کہ وصیت کون کر رہا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب. کب کر رہے ہیں وصیت؟ جب جان بلب ہیں، آخری لمحات ہیں، 21 رمضان المبارک کی شب ہے. اب میں ایک سوال پوچھوں گا، کیا امیر المومنین ایک باپ کی حیثیت سے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں؟ یقیناً ایک ایسے موقع پر جب جان نکل رہی ہو، آدمی اپنی زندگی کا سرمایہ اپنے بچوں تک منتقل کرتا ہے، یعنی اس کی زندگی کا جو حاصل ہوتا ہے اس حاصل کو منتقل کرتا ہے، عام بات نہیں. امیر المومنین نے جو کام کیا وہ کام یہ بتاتا ہے کہ امیر المومنین نے ایک باپ کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اگر وہ ایک باپ کی حیثیت سے کرتے تو حضرت علمدار وفا کو بھی، عباس علمدار کو بھی بلا لیتے، محمد ابن حنفیہ کو بھی بلا لیتے، بیٹیوں کو بھی بلا لیتے، سارے خاندان کو بلا لیتے، لیکن انہوں نے صرف امام حسن اور امام حسین کو بلایا. امام حسن اور امام حسین کو بلانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم دونوں میرے بعد امام ہو، اور یہ فریضہ، یہ امامت کے فرائض میں سے ہے. وہ کیا ہے؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ امام جس شخص کے ہاتھ میں معاشرے کی امامت ہو، معاشرے کی باغ ڈور ہو، معاشرے کو چلانا ہو، وہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، ایک تنظیم بھی ہو سکتی ہے. یہ یاد رکھیے، میں اس نظریاتی امامت کی بات نہیں کر رہا. ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے، ایک انسٹیٹیوٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے ایک حقیقی معنوں میں عادل حکمران بھی ہو سکتا ہے. تو وصیت کیا کی؟ کہ میرے بعد آنے والوں کے لیے علی کی زندگی کے 63 سالوں کا حاصل یہ ہے کہ اللہ جس چیز پر راضی ہے وہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی بنے رہو۔ جس مکتب کی بنیاد ظلم سے دشمنی اور عدل سے محبت کی بنیاد پر استوار ہو، اس مکتب میں لشکر جنم نہیں لے سکتے، اس مکتب میں دہشت گرد جنم نہیں لے سکتے، اس مکتب میں خودکش حملہ آور جنم نہیں لے سکتے، اس مکتب میں کودتا کا تصور نہیں ہو سکتا، اس مکتب میں حکومت کے حصول کے لیے بے گناہوں کا قتل عام شروع نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمارے دشمنوں کو بھی پتا تھا اور دوستوں کو بھی پتا تھا۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ شیعوں میں نہ کوئی لشکر بنا، نہ کوئی اس طرح کے ادارے وجود میں آئے۔ کہاں وجود میں آئے؟ وہاں پر جن کی ابتدا انہی امور سے ہوئی ہے۔ پہلی دہشت گردی نبی کریم کی وفات کے بعد ہوئی ہے، پہلی دہشت گردی خود نبی کریم کے گھرانے کے خلاف ہوئی ہے۔ وہیں سے جب آغاز ہو کسی مکتب کا، کسی آئیڈیالوجی کا، کہ وہ کہیں کہ حکومت کے حصول کے لیے آپ ظلم کے تمام درجے طے کر سکتے ہیں تاکہ حکومت جو کہ آپ کا مقدس ہدف ہے اس تک پہنچ سکیں، تو یہ بتاتا ہے کہ آپ اس حکومت کے حصول کے لیے بڑے سے بڑا ظلم کر سکتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کے درمیان اس طرح کے لشکر بنے جن کی آئیڈیالوجی انہیں اجازت دیتی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کے لشکر بنائے، اس طرح کی آئیڈیالوجی کو مہمیز فراہم کی اور ان کو آگے بڑھایا، آج انہی کے ہاتھوں اسیر ہیں۔ آج پاکستان کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ انہی لشکروں سے، انہی لوگوں سے جنہوں نے ایک زمانے میں انڈیا کے نام پر ہماری ایجنسیوں سے پیسے لیے، ان کی تربیت گاہیں وجود میں آئیں، چھاونیاں وجود میں آئیں، اور وہاں پر بیٹھ کر ان کو باقاعدہ اسلحہ بھی دیا گیا، ٹریننگ بھی دی گئی، خاص ہیئت بھی ان کی بنائی گئی، اور معاشرے کے اندر ان کو پوری طرح سے پروموٹ بھی کیا گیا، انہیں ہیروز بنایا گیا۔ اور ہیروز بنانے کے بعد اگر آپ کو یاد ہو، ایسے بدماش، شرابی، لٹیرے، چرسی، جن کا ماضی ان کے کردار کے حوالے سے سب سے بڑی دلیل تھا، ایسے لوگوں کو ہماری مختلف مذہبی جماعتوں نے ایجنسیوں کی پشپناہی کے ساتھ ہیروز کی شکل میں ان کو معاشرے میں وہ لے آئے، اور شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں ہزاروں کے اجتماعات نے ان کا استقبال کیا۔ یعنی گویا دوسرے لفظوں میں آپ نے معاشرے کے بدترین لوگوں کو ہیرو بنا کر، اور وہ بھی اسلامی ہیرو بنا کر، اسلام کا نام بھی بدنام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس آئیڈیالوجی کو بھی بدنام کیا جس آئیڈیالوجی کے ذریعے سے پوری دنیا میں امن کا پیغام پھیلا تھا۔ اور آج اس کا انجام آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ اور آپ یہ یقین رکھیے کہ اگر یہی آئیڈیالوجی باقی رہی تو اس ملک کا خدا حافظ ہے۔ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو اسی نہج پہ آپ بچا سکتے ہیں جس نہج پہ یہ ملک وجود میں آیا ہے۔ آج آپ کے سامنے ہے جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، ذرا غور کیجیے گا، آپ شاید گئے ہوں، دیکھا ہو، بلوچستان میں خود کوئٹہ کے اندر آپ اگر کسی اجتماعی پروگرام میں شریک ہوں اور پاکستان اور حب الوطنی کا نام لیں تو سب آپ کو عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر آ کے پاکستان کی بات شروع کر دیا۔ آپ اگر شہر سے باہر نکلتے ہیں تو کوئی علاقہ آپ کو ایسا نظر نہیں آتا آرمی کے چھاونیوں کے علاوہ جہاں پر آپ کو پاکستان کا پرچم لہراتا ہوا نظر آئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے پروموٹ کیا ان لوگوں کی آئیڈیالوجی ہی یہی تھی کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے سب کچھ کر سکتے تھے، اور آج انہوں نے مذہبوں کو بھی، مکاتب کو بھی، فرقوں کو بھی بدنام کیا اور ساتھ میں اس ملک کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ اب اگر اس ملک کو بچانا ہے تو وہ کون بچائے گا؟ وہی لوگ جن کی بنیاد بھی پختہ ہے اور جن کی آئیڈیالوجی بھی واضح ہے، اور وہ مکتب اہل البیت کے پیروکار ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ 5 سال سے پارا چنار اسارت کی اور محصوری کی زندگی گزار رہا ہے، تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ 8 ایجنسیاں ہیں، ان 8 میں سے ایک کرم ایجنسی ہے، اور کرم ایجنسی کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پر تعلیم کا ریشو اسلام آباد کے برابر ہے، اتنا اچھا ہے تعلیم کا ریشو، سب سے اچھا۔ وہاں پر منشیات کا کوئی کارخانہ نہیں ہے، وہاں پر اسلحے کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، وہاں پر ہیروئن کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، وہاں پر پوست کی کاشت نہیں ہوتی، وہاں پر فوج پرامن ہے، وہاں پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کی رٹ قائم ہے۔ کیوں؟ اتنے مظالم کے باوجود؟ اس لیے کہ وہ محب وطن ہے، اس لیے کہ وہ اس ملک کے پرچم کو چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں باقی سات ایجنسیوں میں آپ جائیں، آرمی میں آپ کے بھی جاننے والے ہوں گے، پوچھئے، کوئی شخص داڑھی منڈوا کر عسکری لباس کی بات نہیں کر رہا، سیدھے سادے لباس میں بھی شہر میں گھومتے ہوئے ڈر محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شبہ ہو جائے کہ اس کا تعلق پاکستان کے کسی علاقے سے ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے۔ ہماری وہ آئیڈیالوجی ہے جو ہمیں اجازت نہیں دیتی ظلم کرنے کی، اور یہ بات اب ہمارے اداروں کو سمجھ آ جانی چاہیے، اب ہماری ایجنسیوں کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر اس ملک کو بچایا جا سکتا ہے تو وہ صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ مکتب تشیع جتنی مضبوط ہو، مکتب تشیع جتنی قوی ہو، اتنا یہ ملک قوی ہوگا اور یہ ملک قدرت مند ہوگا۔ اور دنیا نے بتایا ہے، یہ دنیا میں مکتب تشیع کے حقیقی فرزندوں نے، چاہے ایران کی سرزمین میں ہے، چاہے عراق کی سرزمین میں، چاہے لبنان کی سرزمین میں، یہ بتا دیا ہے کہ جب شیعہ طاقتور ہوتے ہیں تو ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، شیعہ طاقتور ہوتے ہیں تو ملک کا دفاع ہوتا ہے، شیعہ طاقتور ہوتے ہیں تو اغیار کو اس ملک کی طرف ٹیڑی آنکھوں سے دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی، شیعہ طاقتور ہوتے ہیں تو اپنے ملک کے باشندوں کو عزت فراہم کرتے ہیں، شیعہ طاقتور ہوتے ہیں تو فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے، شیعہ طاقتور ہوتے ہیں تو اتحاد بین المسلمین کو فروغ ملتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ بات ثابت شدہ ہے، اور پاکستان بھی اس اصل سے یا اس کلی قاعدے سے مستثنی نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی اگر پاکستان مضبوط بنے گا تو تب جب شیعہ مضبوط ہوں گے۔ مجلس وحدت مسلمین کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آغاز شیعوں سے کیا جائے لیکن انتہا کہاں پر ہو، تمام عالم اسلام کو ایک دوسرے سے جوڑنے پر حقیقی معنوں میں وحدت پیدا کیا جائے، حقیقی معنوں میں ہم آہنگی پیدا کی جائے، حقیقی معنوں میں ان کے درمیان موجود اختلافات کو کم سے کم کر کے مشترکات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے۔ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ ہم امام خمینی کی اس آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہوئے، رہبر معظم کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہوئے، جو یہ کہتے ہیں کہ کسی کو ہمارا ایجنٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ایرانیوں کے ایجنٹ ہیں، خدا کے فضل و کرم سے ہم مکتب کے ایجنٹ ہیں اور اس پر ہمیں فخر بھی ہے، ہم علی کے ایجنٹ ہیں اور اس پر ہمیں فخر بھی ہے۔ اگر کہیں پر علی کے نام اور علی کی فکر کا بول بالا ہے تو اس کو ہم اپنا وجود کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اگر یہ فکر نہیں ہے تو وہاں پر چاہے کروڑوں شیعہ بستے ہوں، اگر علی کی فکر سے محروم ہیں تو ہماری ان سے کوئی لین دین اور ہمارا کوئی تعلق ان سے نہیں بنتا۔ ایران وہی تھا جو آج سے 40 سال پہلے بھی تھا، اس دور میں ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آئیڈیالوجی الگ تھی، شیعہ تھے لیکن حاکمیت نہیں تھی، آئیڈیالوجی نہیں تھی۔ آج ہم ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایرانی ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ وہ محمد الرسول اللہ و علی ولی اللہ کے حقیقی ترجمان ہیں، اور اگر یہی تبدیلی سعودی عرب میں آتی ہے تو ہمیں سعودی عرب کا سب سے بڑا حامی آپ پائیں گے، اگر یہ تبدیلی بحرین میں آتی ہے تو ہمیں بحرینیوں کا سب سے بڑا حامی پائیں گے، یہ تبدیلی جب فلسطین میں آتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ فلسطین میں شیعہ بستے ہیں یا سنی، ہم دیکھتے ہیں کہ مظلوم ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہیں اور ان کو پیسا جا رہا ہے، لہذا پوری دنیا سے کٹ کر بھی ہم ان کی حمایت کے لیے دامے درمے سخنے میدان میں نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری آئیڈیالوجی کا تقاضا ہے، اسی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے مجلس وحدت مسلمین تشکیل پائی ہے۔ اس آئیڈیالوجی کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں داخلی اختلافات میں ہم اپنا بالکل حصہ نہ ڈالیں، اس آئیڈیالوجی کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو تنظیموں کے درمیان، افراد کے درمیان، گروہوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے مسائل پر سلیقوں کے حوالے سے، مزاج کے حوالے سے اختلافات جنم لیتے ہیں، ان اختلافات کو وہیں پر ہم دفن کریں۔ کیوں؟ ایک بڑے مقصد کی خاطر، ایک بڑے ہدف کی خاطر. اس ہدف کی خاطر اگر ہمیں خون دل پینا پڑے تو کوئی بات نہیں, اس ہدف کی خاطر اگر ہمیں قربانی دینی پڑے تو کوئی بات نہیں, لیکن ہمیں قربانی دینی بھی ہوگی اور شیعہ قوم کو, مطلب اہل البیت کے ماننے والوں کو منظم بھی کرنا ہوگا. جس دن, یہ یاد رکھیے, ہم اکثر یہ کہا کرتے ہیں مختلف جگہوں میں, میں نے یہ بات کی ہے کہ جس دن پاکستان کے اندر ایک کال پر 10 لاکھ مکتب تشیع کے فرزند جمع ہونے کی صلاحیت پیدا کر لیں, اس دن آپ یاد رکھیے کہ اس مکتب کا بڑی سے بڑی قوت بھی آئے بال بھی کا نہیں کر سکتی. اور ہمیں اس طرف جانا ہے, ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو قدرت مند بنانا ہے, اور قدرت مند بنانے کے لیے جو کام سب سے ضروری ہے وہ کیا ہے, آپس کے چھوٹے چھوٹے اختلافات اور سلیقوں کے اختلافات کو ہم پسے پش ڈال دیں, جو مزاجی اختلافات ہیں ان کو ہم پسے پش ڈال دیں. یہ جو آپ 24 جولائی کو اسلام آباد کے اندر اتنا بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں قومی دن کے طور پر, اس کا بنیادی ہدف کیا ہے؟ بنیادی ہدف یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے قوم کے اندر امنگ جگا سکیں, اس کے ذریعے سے قوم کے اندر بیداری پیدا کر سکیں, اس کے ذریعے سے قوم کو یہ پیغام دے سکیں کہ ہم اس ملک سے لا تعلق نہیں ہیں, اس ملک میں جو بھی واقعہ پیش آتا ہے اس پر ہمارا رد عمل بھی ہونا چاہیے, ہمارا موقف بھی ہونا چاہیے, اور اس کی اصلاح کے لیے ہمارا کردار بھی ہونا چاہیے. لہذا ہم ان معاملات سے لا تعلق نہیں رہ سکتے, ہم نے مل کے جد و جہد کرنا ہے, اور اس کے لیے چاہے کسی کا تعلق کسی بھی تنظیم, کسی بھی ادارے اور کسی بھی گروپ سے ہو, ہمیں ان گروپ بندیوں کو پسے پشت ڈال کر ان کے درمیان جو مشترکہ سرمایہ ہے, مشترکہ اساس ہے, اس اساس کو فالو کرتے ہوئے انہیں قریب لانا ہے. اب یہاں پر آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں نے, یعنی دشمنوں سے مراد امریکہ, دشمنوں سے مراد اسرائیل, دشمنوں سے مراد ویسٹرن کنٹریز, دشمنوں سے مراد انڈیا, دشمنوں سے مراد وہ عرب ممالک جو پاکستان کے اندر اپنی دولت کی بنیاد پر نفرتوں کا بیج بوتے ہیں, وہ سارے دشمن ہیں اس ملک کے. ہمارے دشمن سے مراد صرف شیعہ دشمن نہیں, اس ملک کے دشمن. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کا ایک بنیادی ہدف ہے کہ پاکستان کو جہاں پر سنی, بریلوی اور دیوبندی کے طور پر لڑا سکو اس کے لیے پورا سرمایہ خرچ کروڑوں کر رہے ہیں, جہاں پر دیوبندی اہل حدیث بنا کر لڑا سکو اس کے لیے سرمایہ خرچ کرو وہ کر رہے ہیں, جہاں پر زبان اور قومیت کی بنیاد پر لڑا سکو وہ کرو اور وہ کر رہے ہیں, جہاں پر شیعہ سنی کی تفریق ڈال کر لڑا سکو لڑاؤ اور وہ کر رہے ہیں, جہاں پر خود شیعوں کے اندر, بریلویوں کے اندر, دیوبندیوں کے اندر گروپس بنا کر ان کو آپس میں لڑانے سے انہیں فائدہ ملتا ہے وہ یہ کام بھی کر رہے ہیں. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ عقیدتی حوالے سے کس کس طرح کے انحرافات جنم پا چکے ہیں. یہ انحرافات کیسے آئے؟ یہ کوئی مذہبی مسئلہ ہے؟ یہ کوئی عقیدتی مسئلہ ہے؟ نہیں, یہ صرف اور صرف سیاسی مسئلہ ہے, صرف اور صرف سیاسی مسئلہ. البتہ عقیدے کے رنگ میں اس کو ڈھالا گیا ہے. پیچھے کون ہے؟ برطانوی سفارتکار, برطانوی سفارتخانہ, امریکی سفارتخانہ, تھنک ٹینکس ان کے موجود ہیں, اس موضوع پر وہ کام کرتے ہیں, وہاں پر بھی, یہاں پر بھی, یہاں پر ان کے گماشتے موجود ہیں, موضوعات دیے جاتے ہیں, ریسرچ پیپر تیار ہوتا ہے, آرٹیکل تیار ہوتے ہیں, کتابیں تیار ہوتی ہیں, پھر ان لوگوں کی ورکشاپس ہوتی ہیں جن کو اس کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ان میں مولوی بھی شامل ہیں, ان میں ذاکر بھی شامل ہیں, ان میں خطبہ بھی شامل ہیں, ان میں بعض نوحہ خان بھی شامل ہیں, ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں, وہاں پر باقاعدہ سرمایہ بٹھتا ہے, پھر جو ریسرچ پیپر تیار ہوتا ہے اس میں ان موضوعات کو ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے جن موضوعات سے زیادہ نفرت کو پھیلایا جا سکے. یہ ایک فیکٹ ہے. اس کے ساتھ جو اہم ترین بات ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ استعماری قوتوں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ مکتب تشیع اگر آج دن دگنی رات چگنی اس کو پھلنے پھولنے کا موقع مل رہا ہے تو اس کی دو بنیادیں ہیں, دو بنیادیں. ایک ہے مرجعیت اور رہبریت کا نظام, اور دوسرا عزاداری سید الشہداء اور کربلا. دو چیزیں ہیں, ان دو چیزوں نے اس مکتب کو زندہ رکھا ہے. مکتب کربلا نے خون دے کر روح پھونکی ہے, اور
مرجعیت اور رہبریت کے اس نظام نے طول تاریخ میں اس مکتب کی فکری اس نہج کو اس راستے پر اور صراط مستقیم پر رکھا ہے تاکہ ادھر ادھر نہ ہو لوگ. آپ دیکھیے, آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہر مسجد کا مولوی الگ فتویٰ دے رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا. ہمارے ہاں جب آپ کو نظر آئے گا تو یہ کہ بھئی ہم مرجع تقلید سے استفتاء کر کے اس کا فتویٰ نقل کریں, ہم خود مفتی نہیں بن سکتے. لیکن جہاں پر یہ اساس موجود نہ ہو, یہ محوریت موجود نہ ہو, وہاں پر گمراہ کرنا آسان ہے. ہمارے ہاں چونکہ یہ اساس موجود تھی, اس لیے انہوں نے ان دو چیزوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. اس وقت کم از کم 30 کتابیں ایسی چھپ چکی ہیں, 30, جن میں سے 5 آپ کے اسی کراچی میں ایک نام نہاد فلم کی کہانیاں لکھنے والے صاحب نے اپنے نام سے چھاپی ہیں, اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ایک معروف ملنگ کے طور پر ایک بندے نے چھاپی ہیں. اور یہ کتابیں صرف آپ کے شہروں میں نہیں بٹ رہی ہیں, پاکستان میں جہاں جہاں لائبریریز موجود ہیں وہاں وہاں ان کتابوں کے سیٹ مفت بھیجے جاتے ہیں, اور اگر ایکسیپٹ نہ کیے جائیں تو پھر عوام میں تقسیم کی جاتی ہیں. خیبر پختونخوا کے دور دراز کے گاؤں اور دیہاتوں میں میں گیا ہوں, اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ یہ کتابیں ان لوگوں کو مفت پوسٹ کی گئی ہیں کہ بھئی پڑھو. اور ان کتابوں میں بنیاد کیا ہے؟ مرجعیت کے خلاف, رہبریت کے خلاف, نماز جمعہ کے خلاف, یعنی وہ چیزیں, یعنی انہوں نے باقاعدہ لسٹ بنائی ہے, میں نے پہلے عرض کیا کہ ریسرچ پیپر ہے ان کا, کہ وہ امور جن سے تشیع کی مرکزیت کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, تشیع کی مرکزیت کو. اور اس کے لیے مرجعیت تشیع کی مرکزیت کی علامت ہے, رہبریت تشیع کی مرکزیت کی علامت ہے, نماز جمعہ تشیع کی مرکزیت کی علامت ہے, عزاداری تشیع کی قدرت و قوت کی علامت ہے. لہذا انہوں نے ہر اس موضوع کو ٹچ کیا جس سے مکتب تشیع کے ماننے والوں کو بوسٹ اپ ملے اور وہ معاشرے میں اپنی پوری طاقت توانائی اور قد کاٹ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں اور دشمن کے لیے چیلنج بن سکیں. ان تمام موضوعات پر ریسرچ پیپرز لکھے گئے, کتابیں لکھی گئیں, اور بہت بڑے سرمایے کے ساتھ اس وقت پورے پاکستان میں یہ چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں. اور ان ذاکروں کو, ان خطبہ کو, ان لوہا خانوں کو جن کے اندر انحراف کی گنجائش انہوں نے واضح طور پر محسوس کی, ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے تاکہ ایسی چیزوں کو عام کیا جائے جس سے مکتب کا جو تقدس ہے اس تقدس کو زیادہ سے زیادہ پامال کیا جا سکے, اور جھوٹ کو سب سے زیادہ رواج دیا جا سکے, اور اس جھوٹ کے لبادے میں وہ جو حقیقت کربلا ہے اس کو دفنایا جا سکے. اب ہماری ذمہ داری کتنی کٹھن ہوتی ہے, کتنی کٹھن ذمہ داری بنتی ہے, ایک فرد کی حیثیت سے بھی, مجلس وحدت کے ایک کارکن کی حیثیت سے بھی, اور اس مکتب تشیع کے ایک پاسدار, پاسبان اور محافظ کی حیثیت سے بھی. آپ خود بہت اچھی طرح سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دشمنوں کی جو پلاننگ ہے اس پلاننگ کو سمجھ کر کام کرنا ہے. اگر ہم بالکل ظاہری چیزوں کو دیکھیں, مثلا میرے سامنے کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے, میں اپنی تمام توانائیاں صرف اسی حرکت پہ لگا دوں اور اس کے پیچھے جو پس پردہ عوامل ہیں ان عوامل کی طرف متوجہ نہ رہوں, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میں انہی بھول بھلیوں میں پھنس جاؤں گا اور دشمن اپنا کام کرتا رہے گا. لہذا ہمیں دشمن کے عزائم کو سمجھنے کے لیے اپنے مطالعے میں گہرائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے, گہرائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے, وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور ذرا کائناتی اور دنیوی لیول پر یعنی عالمی سطح پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دشمن پلاننگ کیا کر رہے ہیں, آج کے لیے کیا ہے, 5 سال بعد کے لیے کیا ہے, 50 سال بعد کے لیے کیا ہے, اور ہمیں ان کی پلاننگ کی آخری منزل کو دیکھتے ہوئے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو, اپنے تمایلات کو, اپنے مزاج کے اختلافات کو پسے پشت ڈال کر, ہر شیعہ کو سینے سے لگا کر ان کے درمیان افہام و تفہیم اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرنے کی ہم سب مل کر جد و جہد کریں. اور جس دن ہماری یہ جد و جہد کامیاب ہوئی, یقین جانیے انشاءاللہ تعالی حق کا ہمیشہ بول بالا رہا ہے, رہے گا, اور مکتب تشیع پھلنے پھولنے کے لیے آیا ہے. مکتب تشیع غلبے کے لیے آیا ہے، مکتب تشیع دنیا کو مسخر کرنے کے لیے آیا ہے۔ دنیا چاہے کچھ بھی کر لے، اس سیلاب کا رستہ رکنے والا نہیں ہے۔ اس نے ہر دل کو مسخر کرنا ہے، ہر ذہن کو مسخر کرنا ہے، اور ہر جگہ اس پیغام نے پھیلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی بہت لمبی میں نے گفتگو کی اور آپ کی سماع خراجی کی، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو دین کی ترویج، حفاظت اور بقا کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔